الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال تبارك وتعالى في سورة الحديد إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا كريما والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين. حضرات, چار جمعوں کے وقفے کے بعد آج حاضری ہوئی ہے. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پورے چار ہفتے 28 دن جزیرہ نما عرب میں بسر کیے. ان میں سے 10 دن جو جزیرہ نما عرب کا مشرقی حصہ ہے جسے نجد کہتے ہیں, اس کے مختلف مقامات پر, اور بقیہ 18 دن حجاز مقدس کے مختلف مقامات, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, طائف, اور شاید آپ حضرات حیران ہوں کہ مدائن صالح, حضرت صالح علیہ السلام جہاں مبعوث ہوئے تھے, جہاں قوم سمود آباد تھی, ان کے علاقے میں میں نے بسر کیے. یہ پورا عرصہ ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی اخباری دنیا سے بالکل انقطاع میں بسر ہوا ہے. مجھے اپنے سعودی عرب کے سفر کے بارے میں اس وقت کچھ تفصیل عرض نہیں کرنا, کیونکہ میں نے اس وقت نجد اور حجاز کے دو الفاظ استعمال کیے ہیں, تو اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں کہ جزیرہ نما عرب کے یہ 3 حصے ہیں, شمالاً جنوباً, بالکل مغربی حصہ جو مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ ہے یہ میدانی علاقہ ہے, ایک پٹی ہے, کہیں کم ہے کہیں زیادہ چوڑی ہے, کہیں 20-30 میل ہے کہیں 10 میل ہے, یہ ایک پٹی ہے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ میدانی ہے. اس کو ٹیکنیکلی جو پرانا وہاں کا جو نومن کلیچر ہے, جو تسمیہ کا جو وہاں کا نظام ہے, اس میں اس علاقے کو تہامہ کہتے ہیں. تہامی کی نسبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ کبھی آپ نے پڑھی ہوگی. حضور تہامی بھی ہیں، حجازی بھی ہیں، اصل تعلق حضور کا حجاز سے ہے، لیکن تہامہ کا یہ علاقہ کہلاتا ہے. اس کے یہ بڑے بڑے شہر ہیں جو بندرگاہیں ہیں، جدہ تہامہ میں ہے، ینبو تہامہ میں ہے، رابغ تہامہ میں ہے، اب ایک بہت بڑی بندرگاہ سعودی عرب بنا رہا ہے وہ بھی اسی علاقے میں، یہ علاقہ تہامہ کہلاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ذرا شرطن آئیے تو پھر یہ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے. حاجز عربی زبان میں کہتے ہیں پردے کو، یوں سمجھیے کہ یہ ایک فصیل ہے جس نے جزیرہ نما عرب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. مشرقی علاقہ نجد کہلاتا ہے، مغربی علاقہ تہامہ کہلاتا ہے، اور یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے شمالاً جنوباً جو چل رہا ہے اسے حجاز کہتے ہیں. اس کی بھی چوڑائی مختلف جگہوں پر مختلف ہے. اسی حجاز کے شہر ہیں مکہ مکرمہ، اسی پہاڑی سلسلے میں ہے، پہاڑوں کی گود میں ہے، وہ پیالے کی شکل میں ہے وہ وادی جس میں کہ بیت اللہ ہے، اور سب سے یوں سمجھیے کہ پیالے کے جو باٹم ہے اس پر اللہ کا گھر جو ہے کھڑا ہے. اسی میں شمال میں چل کر 250 میل کی مسافت اگر سیدھا راستہ ہو تو مدینہ منورہ ہے، یہ بھی حجاز کا شہر ہے. اسی میں اوپر ذرا 100 میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ سے خیبر ہے. اسی میں مزید 200 میل اوپر چلے جائیں تو پھر وہ علاقہ ہے جہاں قوم سمود آباد تھی. تبوک کا سفر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو اس علاقے سے آپ گزرے تھے، مدائن صالح، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا. اور یہ قوم سمود وہ ہے کہ جس نے پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنے گھر بنائے تھے. بڑی قدیم قوم ہے یہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی زمانے کی قوم ہے، اس اعتبار سے کم و بیش 5-6 ہزار سال قبل کی قوم ہے. یوں سمجھیے کہ اس قوم کا زمانہ وہی ہے جو ہمارے اس ملک میں اس علاقے میں ہڑپا اور موہنجو دڑو کی جو تہذیبوں کا زمانہ معین ہوتا ہے، تقریباً یہی زمانہ قوم سمود کا ہے. پھر یہ کہ مکے سے ذرا جنوب مشرق میں اسی حجاز کا مشہور شہر طائف ہے. طائف اس اعتبار سے بہت مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف جو ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان بھی اس سے ناواقف ہو، اس لیے کہ خود حضور کے قول کے مطابق آپ کی زندگی کا سخت ترین دن یوم طائف تھا. تو میرا اس مرتبہ الحمدللہ کہ حجاز میں بھی کافی گھومنا پھرنا ہوا، مجھے ایک دوست کی عنایت اور شفقت ہے کہ جس کی وجہ سے وزٹ ویزا مل گیا تھا، اسی وجہ سے میں یہ گھوم پھر سکا. پھر یہ جو مشرقی علاقہ ہے حجاز کا، جب پہاڑی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ سطح مرتفع ہے نجد کی. اس میں درمیان میں تو بڑا زبردست صحرا تھا، اگرچہ اب سعودی عرب نے بڑی محنت سے اس کو کافی آباد کیا ہے اور امریکن سٹائل کے بہت بڑے بڑے فارمز وہاں پر بنائے گئے ہیں. اور شاید آپ کے لیے، بہت سو کے لیے یہ بات بالکل نئی ہو کہ انہوں نے اب اتنی گندم پیدا کرنے کا بندوبست اپنے ہاں کر لیا ہے کہ اس سال تو انہوں نے گندم ایکسپورٹ کی ہے. اتنا بڑا ایک انقلاب جو ہے، گرین ریولیوشن، یہ اس صحرا کے اندر جو ہے جدید جو بھی ذرائع ہیں آپ پاشی کے اور جو وسائل ہیں، اور ظاہر بات ہے پیسہ ان کے پاس موجود ہے اور پیسے کے ذریعے اس دور کی ہر شے جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے، تو انہوں نے اس میں بہت ترقی کی. اس کا جو مشرقی علاقہ ہے وہ ہے پھر نجد کا ذرا اونچا علاقہ، اسی میں ریاض جو ان کا صدر مقام ہے، میں وہاں پر بھی مقیم رہا. واسعہ وہاں سے 60-70 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، ہمارے تنظیم کے بہت سے رفقا وہاں ہیں. ریاض میں بھی الحمدللہ ہماری بڑی مضبوط تنظیم، تنظیم اسلامی کی ایک شاخ وہاں قائم ہے. واسعہ میں بھی بہت مضبوط تنظیم قائم ہے. جاتے ہوئے 6 دن میں نے ریاض میں اور واسعہ میں بسر کیے تھے، آتے ہوئے پھر 4 دن میں نے دمام، الخبر اور الجبیل ایک جگہ ہے، اور ریاض اور جو زہران کی یونیورسٹی ہے اس میں لگائے ہیں. اس علاقے میں بھی الحمدللہ متعدد حضرات ہیں جو تنظیم اسلامی میں شامل ہیں. جدے میں بھی ہماری ایک مضبوط شاخ ہے، باقی شہروں میں بھی کچھ رفقاء موجود ہیں. میں اس کا یہ پہلو آپ حضرات کے سامنے آج سوچتا ہوں کہ لے آؤں، چونکہ میں بہت سی جو مایوس کن چیزیں ہوتی ہیں ان میں آپ کو شریک کرتا رہتا ہوں، جو ہماری قومی زندگی کے جو اس وقت تاریک پہلو ہیں جن میں مایوسی کا عنصر غالب ہے، ان کا تذکرہ یہاں ہوتا رہتا ہے. اس اعتبار سے میں نے آج سوچا تھا کہ یہ پہلو جو کچھ امید افزا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس دفعہ جو میں طول و عرض میں گھوما ہوں جزیرہ نمای عرب کے، تو الحمدللہ یہ ایک واقعہ ہے، اس میں نہ کوئی تعلی ہے نہ کوئی تکبر ہے، بلکہ تحدیث النعمہ جسے کہا گیا ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں، اما بنعمت ربک فحدث، میں اسی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اس پورے سعودی عرب اور اس کے ساتھ ہی جو عمارتوں کا علاقہ ہے، ابو ظہبی اور دبئی وغیرہ اور مسقط اور یہ مختلف علاقے، بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں جو بھی ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے اس وقت مقیم ہیں، گھر گھر میں میرے درس قرآن کے کیسٹس جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ پورا جزیرہ نمایا عرب، بالخصوص یہ جو حضرات وہاں ہیں بڑی تعداد میں ہیں، پاکستان کے لوگ جس قدر کثیر تعداد میں ہیں وہ تو آپ میں سے اکثر حضرات کو اندازہ ہوگا، ہندوستان سے بھی بڑی کثیر تعداد میں، بالخصوص حیدرآباد دکن سے بے شمار لوگ ہیں کہ جو وہاں اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے ہندوؤں کو یہ بھی چیز جو ہے ان کے لیے بڑی ہی یوں سمجھیے کہ تشویش کا اور حسد کا باعث بن گئی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے وہاں پر خوشحالی کا ایک دروازہ کھل گیا ہے کہ اچھی تنخواہوں پر وہ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، اور وہ گھر بھی زر مبادلہ جو ہے جیسے یہاں آ رہا ہے، ویسے ہی ہندوستانی مسلمانوں کو بھی کچھ حصہ رسد ہی اس زر مبادلہ کا پہنچ رہا ہے، اس پیٹرو ڈالر سے وہاں بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل رہا ہے، اور یہ چیز ہندوؤں کے غضب کو بھڑکا دینے والی ہے. بہرحال کثیر تعداد میں جو بھی پاکستانی اور بھارتی مسلمان وہاں ہیں ان میں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ الحمدللہ یہ دعوت قرآنی بڑی تیزی سے نفوذ کر رہی ہے، اور اس کی یہ امید، اس پہلو سے یہ امید افزا بات ہے کہ اب ظاہر بات ہے وہاں سے واپسی شروع ہو چکی ہے، اور جلد یا بدیر یہ حضرات اپنے ملک میں آئیں گے. اگر وہاں اس ارض مقدس میں قرآن مجید کی دعوت ان کے دلوں میں گھر کر جائے، ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے، تو وہ جب یہاں آئیں گے، اور ایک خاص نقطہ جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ کہ ان میں بہت بڑی تعداد جو پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا پنجاب کا علاقہ ہے، سیالکوٹ، گجرات، جہلم اور پھر راولپنڈی اور اٹک، یہ جو علاقہ ہے اس کی کثیر تعداد میں وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ ہماری دعوت قرآنی اور تنظیم اسلامی کی دعوت انقلاب اسلامی بڑی تیزی کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ رہی ہے. میں نے اس کا اعتراف وہاں بھی کیا، اس وقت آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں کہ اگرچہ مجھے یہاں اپنی اس دعوت کے اور اس تحریک کے آغاز کیے ہوئے 22 برس بیت گئے، 65 کے اواخر سے میں نے شروع کیا تھا، تو یوں سمجھیے کہ اب 87 کے اواخر میں آ کر پورے 22 برس ہو جائیں گے، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری دعوت تا حال صرف شہروں تک محدود تھی، دیہات تک اس کی رسائی نہیں ہوئی تھی. سندھ کے بھی اندرونی علاقوں میں میرا جانا بہت کم ہوا تھا، کراچی، حیدرآباد، سکھر، یہ شہر وہ ہیں جہاں اردو بولنے والے مہاجرین آباد ہیں، ان تک ہی میری دعوت اور میرا پیغام پہنچا تھا. پنجاب میں بھی حالانکہ میرا بیشتر وقت جو ہے وہ لاہور میں صرف ہوا ہے، میری بیشتر توانائیاں یہاں لگی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تسلیم کرتا ہوں کہ دیہات میں پنجاب کی یہ دعوت ابھی تک نہیں پہنچی تھی. اللہ نے ایک شکل پیدا کر دی ہے کہ ان حضرات کے ذریعے، اور یہ کس قدر خوشبختی ہے اور سعادت ہے کہ وہ دعوت قرآنی وہاں پہنچ رہی ہے، اسی ارض مقدس کے ذریعے سے، اسی کے حوالے سے. میں رات بھی حیران ہوا، کل جنگ میں ایک صاحب آئے تنظیم میں، انہوں نے شمولیت اختیار کیا، میں حیران تھا کہ یہ کیسے متعارف ہوئے، ہم بالکل نہیں جانتے تھے، ہمارے وہاں کے احباب بھی ان سے واقف نہیں تھے. بہرحال انہوں نے کہا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے بیعت لے لی. بیعت کا نظام تو ہے ہی ایسا، جس وقت جو شخص چاہے گا مجھے اس کی بیعت قبول کرنی ہے. اس کے بعد جب تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کے داماد سعودی عرب میں ہیں، وہاں سے انہوں نے کیسٹس اور ویڈیو کیسٹس پہنچوائے، اور اس کے ذریعے سے وہ ہماری دعوت سے متعارف ہوئے. تو یہ ایک ذریعہ بن رہا ہے الحمدللہ، ایک امید کی سی کرن جو ہے وہ اس پہلو سے دیکھنے میں آئی، اور ظاہر بات ہے کہ اس سے انسان متاثر ہوتا ہے، ایک حوصلہ بڑھتا ہے کسی نہ کسی درجے میں. تو میں نے یہ سوچا کہ اپنا یہ تاثر آپ حضرات تک بھی منتقل کر دوں، تاکہ جو پہلو مایوسی والے ہیں وہ تو ہمارے سامنے دن رات آ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مایوسی کے دھندل کے اور اس کی تاریکیاں جو ہیں تہ بر تہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اگر کہیں کوئی امید کی کرن ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم بہت ہی شعوری طور پر اور ارادی طور پر اس کو بھی ہم چاہیں کہ اپنی گرفت میں لے آئیں، تاکہ مایوسی کے اندھیروں میں ہمارے دل ڈوب کر نہ رہ جائیں اور ہماری ہمتیں بالکل ختم نہ ہو جائیں. جہاں تک اس وقت ملکی حالات کا تعلق ہے میں کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا. میں نے آج کے لیے جو بھی فیصلہ کیا وہ اصل میں رات میں میری ایک تقریر ہوئی ہے، یہ گزشتہ شب جس سے میں 12:30 بجے فارغ ہوا. جنگ میں آپ کو شاید علم میں ہو کہ کافی وہاں ہم کچھ صحابہ کرام پر جرح کرنے والے، ان کی توہین کرنے والے، کچھ صحابہ کرام کی مدح کرنے والے، یہ کچھ دونوں گروپ وہاں بہت منظم ہیں. یہ بات میں بہت محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں. بدقسمتی سے ایک تیسرا گروپ وہاں اور منظم ہو رہا ہے، جو لوگ اہل سنت میں سے صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے ہیں، انہوں نے وہاں ایک بہت منظم تنظیم بنائی، انجمن سپاہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. بڑی مضبوط مجھے جا کر وہاں اندازہ ہوا کہ بہت منظم بہت مضبوط تنظیم. لیکن یہ کہ باما ہرچے کردہ آشنا کر ہمارے ساتھ جو بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تکلیف دے، دیکھنا جب بھی دیکھا جاتا ہے محسوس ہوتا ہے کچھ اپنوں ہی کی اس میں کار فرمائی ہے. حفیظ کا وہ شعر بہت مشہور ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اب یہ کہ وہاں ایک اور انجمن بنی ہے، انجمن سپاہ مصطفیٰ، یہ ہے بریلوی مکتب فکر کے کچھ لوگ ہیں کہ جو اب اہل سنت کے مابین یہ رفت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور دعا کیجئے کہ وہاں اہل سنت جس طرح مجتمع ہیں اسی طرح مجتمع رہیں، اور دشمنوں کو اس کے اندر رکھنے پیدا کرنے کا موقع نہ ملے. بہرحال میں نے جنگ میں یہ محسوس کیا کہ پوری فضا میں صحابہ کے ساتھ ایک محبت اور عقیدت جو ہے اس کی خوشبو رچی بسی ہوئی. رات بھی ان کے ہاں ایک انجمن ہے، انجمن فکر اسلامی، اس کا وہ جلسہ تھا اور اس میں میری تقریر تھی سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اس کی ضمن میں جو کچھ باتیں میں نے عمومی نوعیت کی عرض کی تھی کہ جو حکمت قرآنی کا ایک اہم باب ہے، قرآن کے فلسفے کے ضمن میں یوں سمجھیے کہ بہت سی بنیادی باتیں ہیں کہ جو رات کی تقریر میں میری زبان پر آئیں، اور مجھے یہ یاد آیا کہ آج سے لگ بھگ 14-15 سال قبل میں نے لاہور میں انہی موضوعات پر مفصل تقاریر کی تھی. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان تقاریر کے کیسٹس موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس لیے کہ میرے کیسٹس کن تقاریر کے ہیں کن کے نہیں ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال اس زمانے میں یہاں ایک خاص حرکت شروع ہوئی تھی، ایک تحریک کا آغاز ہوا تھا. ملک عبد الرؤف صاحب ہیں، خطیب جامع مسجد آسٹریلیا بلڈنگ جو ہے اس کے خطیب ہیں، انہوں نے کافی ایکٹیو ہو کر تو کچھ دن منانے شروع کیے تھے، یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یوم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. بلکہ حضرت صدیق اکبر کی سیرت پر تو میں نے اندرون شہر بھی متعدد تقاریر اس دور میں کی تھی، پھر حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت پر بھی ایک مفصل تقریر میں نے کی تھی، اور وہ کی تھی شیرانوالہ کی مسجد میں، مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں، وہ تقریر مطبوعہ موجود ہے شہید مظلوم کے نام سے. لیکن باقی جو تقاریر میں نے کی تھی حضرت فاروق اعظم کی سیرت پر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، وہ بہرحال تحریر میں نہیں آئیں، چھپی نہیں ہے، کتابی شکل میں نہیں ہے. میں اس ضمن میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ میں نے اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی فاروقی صاحب سے، ملک عبد الرؤف فاروقی صاحب، میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اب اگر آپ نے حضرت علی کی سیرت پر بھی جلسہ منعقد نہیں کیا تو میں پھر کبھی آپ کے جلسوں میں نہیں آؤں گا. اس لیے کہ یہ تقسیم جو ہمارے بعض دشمنوں نے کر دی ہے کہ گویا کہ یہ اصحاب ثلاثہ تو ہمارے ہیں, سنیوں کے ہیں, اور حضرت علی شاید کچھ دوسرے لوگوں کے ہیں. معاذ اللہ, ہم اس تقسیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے تو حضرت علی بھی اتنے ہی ہیں جتنے کہ عثمان غنی ہیں, عمر فاروق ہیں, ابو بکر صدیق ہیں. ہمارے نزدیک بھی تمام صحابہ کرام میں حضرت علی افضل ہیں سوائے تین صحابہ کے. ہزاروں کی تعداد ہے صحابہ کرام کی, ان میں سے صرف تین ہی مستثنی ہیں, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی. بقیہ تمام صحابہ میں افضل ترین حضرت علی کی شخصیت ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہم یہ تقسیم کبھی گوارا نہیں کر سکتے. تلک اذن قسمت غیظا, یہ تو بڑی ناانصافی والی اور بڑی ہی گھاٹے والی تقسیم ہے کہ ہم حضرت علی کو الاٹ کر دیں کسی اور کو. معاذ اللہ, حضرت علی ہمارے ہیں اور ہمیں ان کی سیرت پر بھی تقریریں کرنی چاہیے اور ان کی سیرت پر بھی ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. اگر کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ مغالطے پیدا کر دیے ہیں, کچھ مبالغہ آرائیاں ہیں, تو ہمیں جو اصل سیرت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی, اسے ہمیں اس تمام غبار میں سے نکال کر وہ صحیح سیرت جو ہے حضرت علی کی وہ پیش کرنی چاہیے. عجیب بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ان کا شعوری فیصلہ تھا, یا جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک کام شروع ہوتا ہے جوش و خروش سے, لیکن ہم مسلمانوں کی اس وقت ایک بڑی کمزوری ہے کہ اس میں پائیداری نہیں ہوتی, تسلسل نہیں ہوتا, تواتر نہیں ہوتا. مجھے حدیث یاد آ رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبادت اللہ کو وہی پسند ہے جس پر مداومت ہو. یہ نہیں کہ ایک روز تو جوش ایسا چڑھا کہ ساری رات کھڑے رہے اور اگلے رات ایسے سوئے الٹا غفیل ہو کر کہ پھر وہ فجر کی خبر دی ہے, تو یہ انداز پسند نہیں ہے. پسند یہ ہے کہ مداومت ہو, پائیداری ہو. یہ ہے در حقیقت جو نتیجہ خیز ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے شاید یہی سبب ہو کہ پھر وہ سلسلہ بند ہو گیا. اگر وہ سلسلہ جاری رہتا تو میرا یہ بہرحال ان کو میں نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ اب اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر آپ نے اسی طرح جلسہ نہ کیا تو پھر میں آپ کے جلسوں میں نہیں آؤں گا. تو میں نے اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی کی سیرتوں پر جو تقریریں کی تھیں ان میں ایک بہت اہم موضوع تھا جس پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی تھی. رات بھی وہ باتیں پھر, اگرچہ بہت عرصے سے میں ان موضوعات پر گفتگو نہیں کر رہا تو وہ میری یادداشت کے کہیں بہت ہی گہرے حصے سے وہ چیزیں ابھر کر رات ذہن میں آئیں اور وہ بیان ہوئیں, زبان پر آئیں. تو میں نے اسی وقت یہ سوچا تھا کہ آج آپ کے سامنے اس کے ضمن میں بعض بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اس میں جو چیز حکمت قرآنی سے متعلق ہے, ایک تو ہے سیرت کے واقعات, تفصیلی خاکہ, لیکن ایک ہے حکمت قرآنی کے اعتبار سے صدیقیت اور شہادت کے مقام کو سمجھنا. آپ حضرات میں سے بہت سے حضرات کے ذہن میں وہ حدیث ہوگی, یہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم, یہ چاروں کوہ احد پر تھے کہ احد لرزنے لگا, کانپنے لگا, شاید دبدبہ نبوت و رسالت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے ذرا اس کو ٹھوکا دیا اور فرمایا کہ اے احد, جمع رہ, ٹھیکا رہ, تجھ پر اس وقت ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے. یہ جو اصطلاحات ہیں, نبوت, صدیقیت, شہادت, یہ کیا اصطلاحات ہیں؟ آیا یہ واقعتاً قرآن کی بنیادی اصطلاحات ہیں یا نہیں؟ اگر ہے تو ان کا مفہوم کیا ہے, ان میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ مراتب اور مناسب ہیں تو ان میں مابہل امتیاز امور کون سے ہیں؟ کن چیزوں سے سمجھیں گے کہ صدیقیت کیا ہے اور صدیقین میں کیا اوصاف ہوتے ہیں اور شہادت کا مرتبہ کیا ہے اور شہداء کے کیا اوصاف ہوتے ہیں؟ یہ مضمون ہے جو میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں نے جو آیات آج تلاوت کی ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ اسی موضوع سے متعلق تھی. پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آیت نمبر 69 ہے، نوٹ کیجئے، مجھے مغالطہ ہوا ہے، آیت نمبر 69 سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو جاتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اسے معیت حاصل ہو جاتی ہے، رفاقت حاصل ہو جاتی ہے ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا بقیہ حصہ جو ہے وہ بھی آپ کو سناؤں، اب جن پر انعام ہوتا ہے اس کے حوالے سے سورہ فاتحہ کے الفاظ کی طرف اپنے ذہن کو منتقل کر لیجئے۔ سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالی نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، ایک دعا ہے، عظیم ترین دعا سورہ فاتحہ ہے، یہ ہمارے نماز کا جزو لا ینفق ہے، جزو لازم ہے۔ اس میں ہمیں اللہ تعالی نے دعا تلقین فرمائی، ہم عرض کرتے ہیں دس بجتا اللہ کے حضور میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش۔ اب اس سیدھی راہ کی مزید وضاحت ہے جو مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے سامنے آتی ہے۔ مثبت انداز کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کی جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہوں میں سے تھے۔ اب گویا کہ منفی اعتبار سے، مثبت اعتبار سے وضاحت ہو گئی کہ ہمیں راستہ چاہیے ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، منعم علیہم۔ یہاں ہر شخص کے سامنے ایک سوالیہ نشان آ جانا چاہیے، کون ہیں یہ لوگ، کون ہیں یہ حضرات جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اور اصول بھی ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے، جو میں نے بارہا یہاں عرض کیا ہے کہ القرآن و یفسر و بعضہ بعضا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں آپ کو اجمال محسوس ہو یا ابہام محسوس ہو، وضاحت مطلوب ہو، تفصیل درکار ہو، تو سب سے پہلے رجوع کیجئے خود قرآن کی طرف، کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے سلسلے میں وضاحت مل جائے گی۔ مزید وضاحت درکار ہو جو قرآن مجید میں نہ مل رہی ہو، تو دوسرے نمبر پر اب ہم رجوع کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جانب، کہ ان میں وضاحت ہوگی، اس لیے کہ حضور کا فرض منصبی اللہ تعالی نے یہ قرار دیا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں، واضح کر دیں جو کچھ کہ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کا فرض منصبی ہے۔ قرآن مجید کی طرف اب رجوع کیا تو یہ آیت سامنے آئی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، سورہ نساء میں فرمایا گیا منعم علیہم کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے، اسے معیت حاصل ہو جاتی ہے ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہے؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ وہ منعم علیہم ہیں کون؟ انبیاء کرام، صدیقین عظام، شہداء کرام اور صالحین مومنین، یہ چار طبقات ہیں، یہ چار جماعتیں ہیں، یہ چار درجات ہیں، منعم علیہم کے چار درجات ہیں۔ اوپر سے آئیے تو سب سے اونچا درجہ انبیاء کا ہے، ان کے ساتھ متصل اور ان کے بعد ان سے متصلن جو مرتبہ ہے وہ صدیقین کا ہے، ان کے بعد شہداء، اور ان کے بعد عام مومنین صالحین۔ اس لفظ پر ذرا غور کیجئے گا، آیت کا ترجمہ پورا کر لیں، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور بہت ہی اچھے ہیں یہ رفیق ہونے کے اعتبار سے، جنہیں ان کی رفاقت نصیب ہو گئی ان کے نصیب کیا کہنے، ان کی قسمت کا کیا کہنا۔ اب یہاں معلوم ہوا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے گا وہ بالفرض ان چاروں میں نبی ہو تو چاروں کی رفاقت ضرور سے میسر آ جائے گی. یہ رفاقت جو ہے پوٹینشلی یا مانن تو اس دنیا میں بھی ہے، چاہے زمانی بود ہو، چاہے فصل جو ہے حائل ہو زمینی اعتبار سے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، حضور کی زیارت نہیں ہوئی، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مانوی رفاقت تو حاصل ہے اویس قرنی کو. تو چاہے زمانی فصل ہو چاہے زمینی فصل ہو، لیکن مانوی رفاقت حاصل ہو گئی. اب آج بھی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے گا اسے معیت مانوی اور رفاقت مانوی حاصل ہو گئی ان حضرات کی، کہ جن کے چار درجات بیان کیے گئے، منعم علیہم انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین. لفظ صالحین پر غور کیجئے، صالحین کنے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں عام طور پر اس کا ترجمہ ہوگا نیک لوگ، پارسا لوگ. اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھیے، صلاحیت آپ کسے کہتے ہیں؟ صلاحیت جس میں پروان چڑھنے کا مادہ موجود ہے، ایک شخص ہے اس میں صلاحیت ہی نہیں. اب کتنی ہی محنت کر لے، کتنی ہی کوشش کر لے، جب صلاحیت ہی نہیں تو اس کی محنت برابر نہیں ہوگی. وہ شاید اپنی کوشش کا صلہ پالے، لیکن جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جب اس کی صلاحیت اسے نہیں تو وہ حاصل نہیں کر پائے گا. تو اس صلاحیت سے یہ لفظ صالحین بنا ہے. یہ وہ عام اہل ایمان ہیں جن میں صلاحیت پوٹینشلی موجود ہے. اگر وہ اپنی صلاحیت کو پروان چڑھائیں گے تو وہ شہادت کے مرتبے تک فائز ہو سکتے ہیں، وہ صدیقیت کے مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں. ہاں، یہاں جا کر فل سٹاپ لگ جائے گا، اس لیے کہ اگلا مرحلہ، اگلا مرتبہ، اگلا درجہ نبوت کا، وہ ہمیشہ سے جب تک وہ سلسلہ جاری تھا اس وقت بھی وہ قصبی نہیں تھا. کوئی شخص اپنی محنت سے اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا. کوئی شخص کتنی ہی ریاضتیں کر لیتا، کتنی ہی عبادتیں کر لیتا، کتنا ہی علم حاصل کر لیتا، نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اللہ فائز نہ کرے. یہ وحدی اور عطائی منصب تھا پہلے بھی، اور اب تو وہ دروازہ اس کا بند ہو چکا مستقلاً، سوائے اس کے کہ کوئی دجال اور کذاب ہوں کہ جو اس کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے. وہ دروازہ بند ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پہلے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ کسی کی محنت اور مشقت اور ریاضت اور عبادت سے حاصل نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تو اللہ کا چناؤ ہوتا تھا. جسے اللہ پسند فرماتا تھا وہ اس کام کے لیے منتخب فرما لیتا تھا. یہ عطائی اور وہبی منصب تھا، قسمی اور اپنی محنت سے حاصل کیا جانے والا مقام نہیں تھا. البتہ یہ دو درجے درمیانی، صالحین میں سے جو بھی ہمت کریں، جو بھی محنت کریں، اپنی افتاد تبع اور اپنی محنت و ریاضت کے مطابق، یہ دو درجات وہ ہیں کہ جو کھلے ہوئے ہیں، ان تک رسائی آج بھی حاصل ہو سکتی ہے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ مراحل اور مراتب اب بھی کھلے ہیں، کوشش کرو، ہمت کرو، ان مراتب عالیہ تک پہنچنے کی کوشش کرو. اس کے ضمن میں سورہ حدید کا ایک مقام بہت اہم ہے. چونکہ سورہ حدید پر میں نے بڑے تفصیلی درس دیے ہیں، میں نے اس سورہ مبارکہ کا چھ دن میں آپ کے اس جناح ہال میں، کارپوریشن کے ہال میں، چھ نشستوں میں درس مکمل کیا تھا. غالباً دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی وہ نشستیں تھیں، اور اس میں اس سورہ مبارکہ کا میں نے درس مکمل کیا تھا. مختصر ترین کیسٹ بھی اس کے موجود ہیں، مفصل کیسٹ بھی موجود ہیں. یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں میرے محبوب ترین مقامات میں سے. بہرحال اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، جن حضرات کو تفصیل کی دلچسپی پیدا ہو وہ ان کیسٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن میں چند آیات کا اشارہ کر رہا ہوں. وہ جو میں نے عرض کیا جس میں صلاحیت ہے اور وہ محنت کرے، وہ محنت کون سی ہے؟ اس صلاحیت والے شخص کو کون سی محنت کرنی پڑے گی کہ پھر وہ اپنی افتاد تبع کے مطابق شہادت کے مرتبے پر یا صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہو سکے؟ وہ سورہ حدید کی دو آیات میں ہے.
ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. وہ محنت کیا ہے؟ صدقہ اور انفاق، اللہ کو قرض حسنا دینا. جو شخص اس مرحلے کو عبور کر لے گا، جسے آخری پارے کی ایک سورہ مبارکہ میں، سورہ بلد میں، تنگ گھاٹی سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ باٹل نیک ہے جس میں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان اسی پھندے میں پھنس کر رہ جاتا ہے، مال کی محبت کا پھندا، وہ اگر آپ کے پاؤں میں پڑ گیا ہے تو اب یہ مراتب عالیہ آپ کی رسائی ان تک نہیں ہو سکتی. پھر تو رہیے جہاں آپ ہیں، عام مسلمانوں کی حیثیت سے زندگی گزاریے، کتنی ہی عبادتیں کر لیں، کتنا ہی آپ اپنے ظاہر کو سنت کے رنگ کے اندر رنگ لیں، یہ مراتب عالیہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک اس گھاٹی میں سے نہ گزریں. وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فلک تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک و رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. انسان گھاٹی کو عبور نہ کر پایا، گھاٹی سے نہ نکل پایا، اور تمہیں معلوم ہے وہ گھاٹی کون سی ہے؟ کسی پھنسے ہوئے انسان، جس کی گردن پھنسی ہوئی ہو، شکنجے میں آئی ہوئی ہو، وہ شکنجہ غلامی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی مقروض کا بھی ہو سکتا ہے، قرض کا پھندا، اس پھندے سے نجات دلا دینا، فک و رقبت، گردنوں کا چھڑا دینا، او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ، اس دن میں جو قحط کا دن ہو، جبکہ اپنے لالے پڑ رہے ہوں، جبکہ نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا بھی ذخیرہ ختم ہوا چاہتا ہے، میرے اپنے بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں رہے گا، لیکن اس وقت بھی اگر وہ کھانا کھلاتا ہے کسی یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے، اور کسی مسکین اور محتاج کو کہ جو خاک میں مٹی میں مل رہا ہے، یہ ہے گھاٹی. اس گھاٹی کو عبور کر کے کوئی شخص نکلے اور اب وہ ایمان اور عمل صالح کی وادی میں قدم رکھے گا، تو اب صدیقیت اور شہادت کے مراتب عظمیٰ اس کے لیے کھلے ہوئے. میں نے اپنے بعض دروس میں ایک تمثیل دی ہے کہ جیسے گاڑی کو بریک لگا ہوا ہو، آپ کتنا ہی ایکسیلریٹر دبائیے، گاڑی جو ہے نہیں چلے گی، انجن پھڑ پھڑا کر رہ جائے گا، گاڑی نہیں حرکت کر سکے گی. آپ ریاضتیں عبادتیں کتنی بھی کر لیں، اگر یہ مال کی محبت کا بریک لگا ہوا ہے تو گاڑی آگے نہیں چلے گی، سلوک محمدی کے راستے پر آگے نہیں بڑھ سکے گی، سلوک قرآنی کے راستے پر وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی. یہ قرآن مجید کا بالکل حتمی فیصلہ ہے، یہ گھاٹی ہے، اس میں سے گزر آئے انسان تو پھر ایمان اور عمل صالح جو ہے اس کی کھیتی میں بہار آتی ہے، پھر استاد تباہ کا فرق رہ جائے گا. استاد تباہ کے اعتبار سے یا صدیقیت یا شہادت کے مرتبے تک انسان فائز ہو سکتا ہے. تو جیسے کہ سورہ بلد میں آیا، ویسے ہی یہاں سورہ حدید میں ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ جو اللہ کو قرض حسنا دیں، یضاف لہم، ان کے لیے ان کے اجر کو دوہرا کیا جاتا رہے گا، ولہم اجر کریم، ان کے لیے بہت باعزت اجر بھی ہے. اب اگلی آیت نے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اس مرحلے کو سر کر آئے، جو اس گھاٹی سے گزر آئے، جنہوں نے مال کی محبت کا یہ بریک کھول دیا، اب وہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایمان حقیقی کا بیج ان کے دلوں کی کھیتی کے اندر پڑا، تو اب بہار آئے گی. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم، اب یہی ہوں گے صدیق بھی اور شہداء اپنے رب کے ہاں، اور ان کے بارے میں فرمایا لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی ہے. یہ نور صدیقیت اور نور شہادت، اس لفظ کو ذرا ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا، اس آیت کے حوالے سے اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا، یہ دو نور ہیں، نور صدیقیت اور نور شہادت. لہم اجرہم ونورہم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ تکذیب کریں گے اور انکار کریں گے ہماری آیات کا وہ ہے جہنمی، وہ جہنم والے ہیں۔ اب ان مقامات سے بات سمجھ میں آ گئی کہ صدیقیت اور شہادت یہ قرآن مجید کی مستقل اصطلاحات ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ ایسے ہی روانی میں ادبیت اور فصاحت و بلاغت کی روانی میں یہ الفاظ استعمال ہو گئے ہیں، بلکہ در حقیقت یہ مناسب ہیں، یہ معین مراتب ہیں، مراتب جلیلہ، اور یہ اصطلاحات ہیں کہ جن کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں اصل فیصلہ کن چیز کیا ہوگی، استاد تبع، یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے ایک وضاحت اور عرض کر دوں کہ میں بار بار جو لفظ شہادت استعمال کر رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے لازماً ذہنوں میں ایک مغالطہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ شہادت کا لفظ ہماری زبان میں 100% خاص ہو چکا ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے، حالانکہ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس لفظ کے یہ معنی ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بکثرت آیا ہے، بکثرت آیا ہے، شہادت، شہید، شاہد۔ حضور کی وہ آیت جو ہے حضور کے بارے میں قرآن مجید میں جو آئی ہے، آپ میں سے اکثر کو مجھے امید ہے یاد ہوگی، یا ایھا الرسول انا ارسلناک، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہ شاہد بڑی اہم اصطلاح ہے، یہی سورہ مزمل میں آئی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ تو رسول، ہر رسول شاہد ہوتا ہے، ہر رسول شہید ہوتا ہے، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہر رسول شہید ہے، ہر رسول شاہد ہے، امت شہداء پر مشتمل ہے۔ یہ پوری امت کس لیے برپا کی گئی؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ بکثرت آیا ہے، اور صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور وہ ہے اصل میں آیت نمبر 140، جو میں غلطی سے سورہ نساء کی اس آیت کے بارے میں عرض کر بیٹھا تھا۔ ایک آیت ہے پورے قرآن میں جہاں شہادت کے معنی مقتول فی سبیل اللہ لینے کا امکان ہے، وہاں بھی لازمی معنی یہ نہیں ہے۔ وہ آیت مبارکہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثلہ۔ اے مسلمانوں، یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں غزوہ احد کے بعد، اے مسلمانوں کیوں رنجیدہ ہو رہے ہو، کیوں غمگین ہو؟ اگر تمہیں کرکا لگا ہے تو ان کو، تمہارے دشمنوں کو، قریش مکہ کو بھی تو کرکا لگ چکا ہے۔ آج تمہارے 70 شہید ہو گئے دامن احد میں، تو ان کے بھی تو 70 لاشیں تھیں کہ جو میدان بدر میں پڑی ہوئی تھی، کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کے مالک۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو ہم لوگوں کے مابین زمانے کو، دنوں کو ذرا عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی فتح تو کبھی عارضی طور پر شکست بھی ہو، اس لیے کہ اسی سے پختگی پیدا ہوتی ہے، اسی سے تربیت ہوتی ہے۔ آپ گوشت کو سینکتے ہیں تو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اسی طرح گوشت جو ہے صحیح طور پر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پختہ کر رہا ہے، تمہیں وہ ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزار رہا ہے تاکہ سرد و گرم دونوں حالات کا تجربہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تم کامیابیوں ہی کے عادی ہو جاؤ اور تم یہ سمجھو کہ ہر قدم پر تمہارے لیے کامیابی گارنٹیڈ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تربیت کے لیے ان تمام حالات سے گزارنا چاہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اب آیا ہے وہ لفظ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے تم میں سے کون ہے حقیقتاً جہاد کرنے والے، کون ایسے ہی لوگوں کو دکھاوے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں، کون ہے کہ جو صرف مال غنیمت کے لیے آ کے شامل ہو جاتے ہیں، جو لڑنے والوں میں پیچھے اور بھاگنے والوں میں آگے ہوتے ہیں، اور کون ہے جو واقعتاً جہاد کے ارادے سے آگے آتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ کو گواہ بنا لے۔ یہاں اس کا امکان ہے کہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں لفظ شہداء کو لیا جائے، صرف یہ ایک آیت ہے پورے قرآن میں، باقی کہیں بھی شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ شہادت کا یہ مطلب نہیں ہے، توجہ کیجئے، حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے، لیکن یہ کہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں یہ لفظ جس معنی میں آیا ہے اس کے جو اس کا مفہوم ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے مقتول فی سبیل اللہ ہونے کے مفہوم کو اپنے ذہن سے جدا کر دیجیے، یہ اس کا لازمی مفہوم نہیں ہے، اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہر رسول شہید ہے جبکہ رسول قتل ہو ہی نہیں سکتے، حضور کی کتنی تمنا تھی، دعا موجود ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میری بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر وہ لذت جو ہے اللہ کی راہ میں پھر قتل ہونے کی ایک بار اور حاصل ہو، تو حضور کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں ہو سکتی، سنت اللہ یہ ہے، قانون خداوندی یہ ہے، رسول مغلوب نہیں ہو سکتے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے تو طے کر دیا ہے، فیصلہ کیا ہوا ہے، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. یہی وجہ ہے نبی مقتول ہو سکتا ہے، جو صرف نبی ہو رسول نہ ہو، لیکن جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے وہ قتل نہیں ہو سکتا. یہی تقابل ہے سورہ آل عمران میں، حضرت یحییٰ صرف نبی تھے رسول نہیں تھے، وہ قتل ہو گئے، ایک ہی وار سے جلاد نے ان کا سر تن سے جدا کیا اور ایک تشتری میں رکھ کر ایک آبرو باختہ عورت کے سامنے پیش کر دیا گیا. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل. جبکہ حضرت یحییٰ کے بارے میں جہاں مدح کے الفاظ آئے ہیں وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ نبی تھے صالحین میں سے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا رسولاً الی بنی اسرائیل، رسول قتل نہیں ہو سکتے، رسول تو اگر قوم تل جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، یا کھلم کھلا آئے گی یا مخفی طور پر آئے گی. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں منقول ہے، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں، دشمن مجھ پر غالب آ رہے ہیں، تو مدد فرما، تو ان سے انتقام لے. کیسا انتقام لیا اللہ نے؟ بے مائم منہمر، وہ چھاجوں برسنے والا پانی، سب آسمان پھٹ گیا اور وہ پانی جو ہے برس رہا ہے اور پوری قوم ہلاک کر دی گئی، غرق کر دی گئی. اللہ نے بچا لیا اپنے رسول کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، اگرچہ وہ معدود چند تھے. یا کھلم کھلا نصرت آتی ہے یا وہ مخفی طور پر نصرت آئی، فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمان کے اوپر لے کر چلے گئے. اور یہ واقعہ وہ ہے جو انجیل برنباس میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، ان اناجیل میں سے جنہیں یہ کینونیکل کہتے ہیں. موجودہ عیسائیت میں جو مستند اناجیل ہے ان میں یہ واقعہ کھرچ کر نکال دیا گیا، اور حضرت مسیح کو وہ کہتے ہیں کہ سولی پر چڑھایا گیا. معاذ اللہ، قرآن مجید نے اتنی نفی کی ہے، اللہ کا رسول کبھی سولی نہیں چڑھایا جا سکتا، اس کا امکان ہی نہیں ہے، وہ تو قاعدہ کلیہ ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر انہیں اٹھا لیا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قتل فی سبیل اللہ بہت اونچا مقام ہے، اور جہاں یہ شکلیں دونوں جمع ہو جائیں، مزاجن بھی کوئی شخص شہید ہے شاہد ہے اور وہ فی الواقع بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، تو وہاں تو یہ چیز جمع ہو گئی. حضرت عمر فاروق کا معاملہ یہی ہے، حضرت عثمان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ مزاجن صدیقین میں سے تھے لیکن انہیں مقتول ہونے کی بھی سعادت اللہ نے عطا فرما دی. وہاں دو نور جمع ہو گئے، نور صدیقیت اور نور شہادت. اچھی طرح سمجھیے، میں نے اپنے اس کتابچے میں لکھا ہے ذو النورین جو آپ کا لقب ہے، وہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے اور نمایاں ترین بات یہی ہے، کیونکہ حضور کی دو بیٹیاں، دو نقط جگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے حوالہ عقد میں آئیں، لہذا دو نوروں والے حضرت عثمان ذو النورین. لیکن یہ ذو النورین کا معاملہ اور مختلف اعتبارات سے بھی راست آتا ہے حضرت عثمان پر، یہ میں نے تفصیل سے بحث کی ہے شہید مظلوم نامی اپنے کتابچے میں، کہ یہ دو نور جمع ہو گئے، نور صدیقیت نور شہادت. بہرحال اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ صدیقیت اور شہادت کے مابین استاد تبا کا وہ کون سا فرق ہے، مزاج کا کون سا فرق ہوتا ہے. اس کے لیے ایک بات اپنے سامنے لائیے، دیکھیے ایک حضرت ابو بکر ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے ہی حضور نے دعوت پیش کی فوراً تصدیق کی، فوراً ایمان لے آئے. حضرت ابوبکر کی شان تو یہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے یہ شہادت دی ہے، یہ گواہی دی ہے، یہ سند عطا فرمائی ہے ابوبکر کو کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، کچھ نہ کچھ غور و فکر، کچھ نہ کچھ وقت ضرور لیا فیصلہ کرنے میں، سوائے ابوبکر کے کہ ایک لمحے کا تردد بھی نہیں ہوا، جیسے ہی میں نے دعوت پیش کی فوراً قبول کر لی. اب ایک تو یہ انتہا ہے، دوسری انتہا پر رکھیے، عمر فاروق کو 6 برس لگ گئے بات کے سمجھنے میں، دعوت کو قبول کرنے میں. اچھا، حضرت عمر کا معاملہ شاید بعض حضرات کے نزدیک تھوڑی سے فاصلے کی مثال ہو، اس لیے کہ حضرت عمر خاندانی طور پر ویسے تو قرشی ہیں سب، لیکن بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا گھرانہ بنو عدی کا ہے، حضور بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، کوئی بہت قریبی رشتہ داری بھی حضرت عمر اور حضور کے مابین نہیں ہے. لیکن ذرا غور کیجئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انہیں 6 سال کیوں لگ گئے؟ وہ تو چچا ہے، حقیقی چچا، خالہ داد بھائی ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں. عرب میں یہ دودھ شریک رشتہ جو ہوتا تھا یہ حقیقی بھائیوں جیسا ہے. پھر یہ کہ ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جولی ہیں، انتہائی محبت کرتے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی محبت. پھر یہ کہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی تو اسد اللہ و اسد رسول ہی کا مقام انہیں حاصل ہوا، اللہ کے شیر اور رسول کے شیر. لیکن کیا وجہ ہے کہ 6 برس گزر گئے، توجہ ہی نہیں ہو رہی؟ حضور کی دعوت ان کے اپنے گھر کی دعوت ہے، 6 برس ہو گئے ہیں، مکے کے ایک ایک گھر کے اندر مورچے لگ گئے ہیں، اولاد والدین سے کٹ رہی ہے، بیوی شوہر سے جدا ہو رہی ہے، بھائی بھائی سے علیحدہ ہو رہا ہے، نوجوانوں کو بیڑیوں کے اندر جکڑ کر گھروں میں ڈالا ہوا ہے، کسی کو دہکتے ہوئی آگ کے اوپر، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. لیکن حضرت حمزہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، انہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے. یہ بات ہے ایک سوالیہ نشان، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ایک طرف وہ حضرت ابوبکر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ادھر دعوت پیش ہوئی، ادھر لبیک، تصدیق، آمنا، ایمان لے آئے. دوسرا تقابل حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ 6ویں سال نبوت میں یہ دونوں ایمان لائے، پورے 5 برس بیت چکے ہیں، 6ٹا سال. اور آپ کو معلوم ہے کہ 4ویں سال سے شدید ترین پرسیکیوشن شروع ہو چکی ہے، مارا جا رہا ہے غلاموں کو اور نوجوانوں کو، پیٹا جا رہا ہے، انہیں اسیر کر لیا گیا ہے، بھاری لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں ڈال دیا ہے، کئی کئی دن کے فاقے دیے جا رہے ہیں کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور یہ نئے دین سے تائب ہو جائیں، اپنے آبائی دین میں آ جائیں. مادرزاد برہنہ کر کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مادرزاد برہنہ کر کے چچا نے نکال دیا، باپ فوت ہو چکا تھا، بہت دولت چھوڑ کر گیا تھا اپنے بیٹوں کے لیے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ خاندانی نظام، قبائلی نظام اب چچا کے اختیار میں تھا، سارا نظام. اس نے کہا کہ تمہارا کوئی حق اپنے باپ کی اس دولت پر نہیں ہے، تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، گھر سے نکل جاؤ. وہ جب چلنے لگے اس کر کے ٹھیک ہے، وہ سمجھا تھا کہ اس دھمکی سے یہ نشہ ہرن ہو جائے گا اور جو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. جب دیکھا وہ سب تو چلنے لگے، تب اس کا پارا اور چڑھا. اس نے کہا یہ کپڑے جو تمہارے بدن پر ہیں یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی میں سے ہیں، اتار کر جاؤ ان کو بھی. سارے کپڑے اتار کر مادرزاد برہنہ ہو کر مصعب بن عمیر گھر سے نکلے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن حمزہ کوئی توجہ ہی نہیں. یہ ہے سوال. سوال سامنے آتا ہے تو علم میں ترقی کے دروازے کھلتے ہیں. آپ گزرتے چلے جائیے، کوئی سوال ہی ذہن میں نہ آئے تو علم کے اضافے کا اور علم کی ترقی کا کوئی امکان نہیں. اسی لیے میں نے یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ، یہ نمایاں اور فوری تقابل آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ان دو چیزوں کے درمیان کوئی فرق ہے. اس فرق کو سمجھیے، یہ ہے افتاد طبع کا فرق. اللہ نے لوگوں کے مزاج ایک جیسے نہیں بنائے. اللہ کی تخلیق میں بڑی رنگا رنگی، بڑی بو کلمونی، بڑا اس کے اندر جو ہے فرق و تفاوت ہے جو اللہ نے رکھا ہے. وہ جو ذوق نے کہا کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے، منوٹنی ہوتی سب ایک ہی مزاج کے ایک ہی شکل و صورت کے لوگ ہوتے، یہ دنیا بڑی بے رنگ اور پھیکی ہو جاتی، یہ رنگا رنگی بو کلمونی جو ہے اس کی، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، اسی سے تو اس کی رانائی ہے، اس کی دلچسپی ہے۔ تو جیسے ظاہری فرق و تفاوت ہے، ایسے ہی مزاجوں میں ایک بنیادی فرق اللہ نے رکھا ہے، اسے نوٹ کیجئے اور اسے آپ جدید سائیکالوجی کی دو اصطلاحات سے سمجھ سکیں گے۔ ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایکسٹروورٹس اور ایک قسم کے لوگ جو انٹروورٹس، ایک وہ ہے جنہیں خارج کی دنیا سے دلچسپی ہے، بزم آرائی، ملنا جلنا، گھلنا ملنا، گفتگو ہو رہی ہے، کہتے لگ رہے ہیں، گپیں چل رہی ہیں، اس میں ان کا دل خوش رہتا ہے۔ ایک انٹروورٹس ہیں، وہ باطن میں جھانکتے ہیں، وہ اپنے اندر غور و فکر کرتے ہیں، انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، انہیں عزلت گزینی جو ہے زیادہ محبوب ہے، وہ محفل میں آ کر ان کی دل کی کلی نہیں کھلتی بلکہ پشمردہ ہو جاتی ہے۔ تنہائی میں ہو، جو وہ اپنے ساتھ ہو، وہ ہو اور ان کا فکر ہو اور ان کی سوچ ہو، اس میں وہ زیادہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ یہ انٹروورٹس ہیں، دروں بین، اپنے ہی اندر کی دنیا میں غلطاؤں پیچا۔ دیکھیے یہی وجہ ہے، ایک ساتھ کے ساتھ اہم نقطہ بیان کرتا چلوں، ایمان کے لیے بھی اللہ تعالی نے ان دو مزاجوں کے اعتبار سے دو مختلف راستے رکھے ہیں۔ ایک راستہ کیا ہے؟ آیات آفاقیہ میں غور و فکر، ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من مائم، اور یہ پوری آیت پڑھ جائیے۔ تو یہ ہے آیات آفاقیہ، خارج میں نظر آ رہی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، دن رات کا الٹ پھیر ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، یہ آیات آفاقی ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے آیات انفسیہ، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر، تمہارے باطن میں ہماری نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ایک وہ ہے ایکسٹروورٹس، خارج میں دیکھو، آسمان اور زمین کو دیکھو، آیات آفاقیہ میں غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ اور ایک وہ ہے جو اپنے اندر جھانکیں، اور اسی لیے علامہ اقبال نے بھی ان دو راستوں کو علیحدہ کر دیا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ آیات آفاقیہ میں غور و فکر ہے۔ اور ایک وہ ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اندر بہت کچھ ہے۔ اور اس دوسری بات کو تو اس قدر خوبصورتی سے میرزا عبد القادر بیدل، واقعہ یہ ہے کہ ان سے بڑا شاعر کم سے کم اس علاقے میں پیدا نہیں ہوا، وہ شاعر جس کے سامنے پانی بھرتا ہو، غالب جیسا شاعر، طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے، بیدل کا نقل کرنا اور بیدل کی نقالی کرنا آسان کام نہیں، اس کے اسلوب کو اختیار کرنا آسان نہیں۔ میرزا عبد القادر بیدل، جن سے بڑی عقیدت تھی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں ہم عصر ہیں، ان کا شعر ہے ستم استگر حوست کشد کہ بے سیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمندرا۔ کتنے ستم کی بات ہے کہ تمہاری خواہش تمہیں لے جاتی ہے کہ باغ میں چلو، چمن میں گھومو، پھولوں کو دیکھو، سر و سمن کی سیر کرو، ارے تم خود ایک غنچہ ہو، تمہارے اپنے اندر ایک گلستہ ہے، درے دل کشا بچمن درا، اپنے دل کے کواڑ کھولو، کبھی اس چمن کے اندر جھانکو جو اللہ نے تمہارے اپنے وجود میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دو ہیں علیحدہ علیحدہ مزاج، اور ایمان کے لیے بھی یہ دو راستے علیحدہ ہیں، اپروچز علیحدہ ہیں، ایک آیات آفاقیہ کے حوالے سے، ایک آیات انفسیہ کے حوالے سے۔ اب جو دو میں نے مزاج آپ کو بتایا، ایکسٹروورٹس انٹروورٹس، ان کے چند اوصاف نوٹ کر لیجئے۔ انٹروورٹس جو غور و فکر کے عادی ہیں، لہذا ان کی قواعد علمیہ اور قواعد فکریہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، غور و فکر کی عادت ہے، سوچ بچار کی عادت ہے، اور وہ لوگ جو خارج کی دنیا میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں ان کے قواعد عملیہ بہت چاق و چوبند ہوتے ہیں، قوت کار، بھاگ دوڑ، شجاعت، یہ سارے اوصاف جو ہے یہ ان میں زیادہ ہوں گے، اور غور و فکر کا مادہ، سوچ بچار کا مادہ، فلسفیانہ مزاج، حکیمانہ انداز یہ ان دوسروں میں ہوگا، یہ حقائق پر غور کریں گے، وہ مظاہر کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ بھی مطالعے کا فرق ہے، ایک سائنٹسٹ ہے وہ مظاہر کو دیکھ رہا ہے، حقائق جو ہے وہ اس کی نگاہ میں نہیں ہے، فلسفی حقائق پر نگاہ رکھتا ہے، وہ ہر شے کی حقیقت، وہ جو اقبال نے کہا کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، اصل شے کی حقیقت ہے، اور دعا میں نے آپ کو کئی بار سنائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا، ظاہر تو سب دیکھ رہے ہیں، حقیقت جو ہے اس کی بات ان کی وہ مجھ پر منکشف فرما، تو یہ بھی مزاج کا فرق ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ پہلی قسم کے لوگ جو ہیں حساس ہوتے ہیں، اپنے دکھ کو بھی محسوس کرتے ہیں لیکن اپنوں سے زیادہ دوسروں کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں، ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، جبکہ یہ دوسری قسم کے لوگ جو ہیں ان میں وہ احساس اتنا نہیں ہوتا، وہ چلتے پھرتے کسی کو مونڈا بھی مار دیں گے، لڑائی مول لیں گے، ان کے مزاج میں وہ انرجی جو ہے وہ بسٹ کر رہی ہوتی ہے، گویا کہ وہ اپنی اس جو بھی ان کے اندر قواعد عملیہ جو ہیں وہ اپنے ظہور کے لیے بیتاب رہتے ہیں، راہ چلتے کسی سے لڑائی مول لینا، کسی کو چلتے چلتے کندھا مار دینا، یہ ان کا مزاج ہوگا۔ آپ کو اپنے معاشرے میں بھی یہ دونوں کردار نظر آئیں گے، انسان کی فطرت اور اس کی مزاج کے جو بنیادی ساخت ہے وہ کبھی نہیں بدلی، وہ آج سے 10,000 سال پہلے بھی اگر انسان تھا تو یہی ٹائپس آپ کو ملتے تھے، یہی مختلف قسم کی شخصیتیں اور شخصیتوں کی ساخت جو ہے وہ اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، غور کیجئے، جو غور و فکر کے عادی ہیں، جو حساس طبع رکھنے والے ہیں، ان کی فطرت اگر سلیم ہے، یہ بنیادی حقائق تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، حقیقت کے دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہیں، عقل سلیم کی روشنی میں پہنچ چکے ہوتے ہیں بہت حد تک ان حقائق تک جن حقائق کا اجمالی نام ایمان ہے، لیکن یہ کہ ایسے کہیے کہ جیسے دروازے پر پہنچ گئے، جیسے اقبال نے کہا کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حضوری تو انہی کو نصیب ہوگی جن کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ ہیں انبیاء کرام، وہ دروازوں پر دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں حقیقت کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، اور جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول آیا ہے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھولا جائے گا، دستک دو تمہیں اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ تو در حقیقت یہ حضرات وہ تو ایک علیحدہ کیٹیگری ہیں، لیکن یہ جان لیجئے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کے سلیم التبع، اسی طرح کے سلیم الفطرت، اسی طرح کے سلیم العقل، لوگ جو وہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہے صدیقین۔ جیسے ہی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے فوراً لپکتے ہیں، فوراً تصدیق کر دیتے ہیں، انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، یہ ان کے دل کی بات ہے، انہیں دیر نہیں لگتی، دیر کاہے کے لیے، وہ دلیل نہیں مانگتے، وہاں تک تو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان صدیقین ہی میں سے ایک نبی بھی تھے، پوٹینشل نبی، جن کی نبوت کا ابھی ظہور نہیں ہوا تھا۔ یوں سمجھئے، میں نے ایک مثال بہترین دی ہے، میں نے لکھنا بھی شروع کیا تھا اس موضوع پر، افسوس کہ سال ہا سال گزر گئے، دو قسطیں لکھ کر میں رہ گیا تھا، پھر آگے اس مضمون کو بڑھا نہیں سکا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان حقائق کو لکھوا دے تاکہ ان کا حلقہ وسیع ہو جائے افادے کا۔ میں نے ایک مثال پیش کی تھی، گلاب کا پودا، اس پر 10-15 پھول گلاب کے لگے ہوئے ہیں، ایک ایک سے بڑھ کر اعلیٰ۔ اب کسی کا دستِ حنائی کسی پھول کو پسند کر کے چن لیتا ہے، یہ اس کی قسمت ہے، یہ اس کا نصیب ہے۔ صدیقین معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، اللہ ان میں سے جس کو چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے، نبوت سے سراز فرما دیتا ہے۔ جہاں تک پرسنالٹی سٹرکچر کا تعلق ہے، جہاں تک استاد طبع کا تعلق ہے، جہاں تک مزاج طبع کا تعلق ہے، فرق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں تصدیق کرنے میں دیر نہیں لگتی، وہ تو وہاں خود پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب مثال آپ کے سامنے دینا چاہ رہا ہوں، بلکہ سب سے پہلے مثال میں کس کی دوں گا؟ حضرت ابو بکر کی مثال دوں تو وہ یوں ہی آپ حضرات کے علم میں ہے۔ میں سب سے پہلے مثال دوں گا کس کی؟ ورقہ ابن نوفل کی۔ کون تھے؟ مکے کی اس فضا میں سانس لینے والا، اس فضا میں آنکھ کھولنے والا جس میں ہر چہار سو شرک کے اندھیرے تھے، 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، زنا تھا، شراب تھی، ظلم تھا، تعبدی تھی، لوگوں کو ظلم کی چکیوں میں پیسا جا رہا تھا، غلاموں پر جو تشدد ہو رہا تھا آپ کو معلوم ہے۔ اس فضا میں بھی، ان اندھیروں میں بھی دمکتے ہوئے چراغ موجود تھے۔ ورقہ ابن نوفل، ان کی وہ سلامت طبع، ان کی وہ سلامتی عقل و ذہن انہیں کہاں تک لے گئی؟ شام گئے، عیسائیت قبول کی، اتنا علم حاصل کیا، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، جبکہ مکے میں خود عربی لکھنے والے گنتی کے چند لوگوں کے سوا نہیں تھے۔ اور یہ کون شخص ہیں؟ جب پہلی وحی آئی ہے حضور پر، بہت بوڑھے تھے، جب وحی آئی ہے حضور پر پہلی، اور حضور پر بربنا طبع بشری خوف کسی کیفیت طاری ہوئی، گھبراہٹ سی طاری ہوئی، اور اس گھبراہٹ کو ازالے کے لیے جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بھی دل جوئی کی، وہ کلمات فرمائے کہ حضور آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ خائف نہ ہو، آپ تو بیواؤں کی دستگیری کرنے والے، یتیموں کی سرپرستی فرمانے والے، غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ یہ دلجوئی کے کلمات۔ پھر لے گئی ورقہ ابن نوفل کے پاس، ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور کہا کہ ذرا سنیے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، میرے شوہر کے ساتھ، محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ جب حضور نے ماجرا بیان کیا، فوراً کہا ورقہ ابن نوفل نے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا، عیسیٰ پر نازل ہوا، اے محمد مبارک ہو کہ وہی ناموس آپ پر نازل ہوا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، تاکہ میں اس وقت کچھ آپ کے کام آ سکوں، آپ کی مدد کر سکوں۔ حضور حیران ہوئے، آپ کے سان گمان میں یہ نہیں تھا کہ قریش میرے اتنے دشمن ہو جائیں گے کہ مکے سے نکال دیں گے۔ الفاظ آپ کے یہ نقل کیے گئے، ابا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، جو بھی اس منصب پر فائز ہوا اس کی قوم ہمیشہ اس کے دشمن ہو جاتی رہی۔ یہ ورقہ ابن نوفل، یہ کون تھے؟ اسی مکے کے فرزند، اسی ماحول کے اندر یہ دیا جو ہے جل رہا تھا۔ اسی طرح ایک نام کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضرت زید، ان کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی سے پہلے، وحی کا آغاز نہیں ہوا، ان کے بیٹے ہیں حضرت سعید جو ایمان لائے۔ وہ سعید روح وہ تھی جو زید کے جس نے پرورش پائی ہے اس کی گود میں۔ ظاہر بات ہے حضرت زید موحد کامل ہو چکے تھے، شرک سے تائب، اور خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر اللہ سے دعا کرتے تھے، پروردگار میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں جانتا کہ کیسے تجھے پوجوں۔ اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ غور کیجئے، اگر حضور پر وحی کا آغاز ہو چکا ہوتا ان کی زندگی میں، تو کیا وہ بھی اسی طریقے سے لپک کر تصدیق نہ کرتے جیسے ابوبکر صدیق نے تصدیق کی؟ اس لیے کہ توحید کامل تک تو پہلے پہنچ گئے تھے، ان تمام برائیوں سے مجتنب ہو چکے تھے، وہ طبیعت کی سلامتی، فکر کی سلامتی، عقل کی سلامتی اس درجے تک پہنچ چکی تھی کہ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہو چکا ہوتا اور آپ دعوت دیتے، تو جیسے ابوبکر صدیق نے تصدیق کی، جیسے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے تصدیق کی رضی اللہ تعالی عنہما، ایسے ہی حضرت زید بھی تصدیق کرتے۔ یہ ہے صدیقیت، یہ ہے ایک افتاد طبع، یہ ایک مزاج ہے۔ برے سے برے ماحول میں ایسی شمیں روشن ملیں گی، برے سے برے ماحول میں ایسے لوگ کہیں کہیں، ہو سکتا ہے کہ لاکھ میں ایک ہو، لیکن موجود ہوگا۔ یہ بنیادی وہ طبیعت کا ایک خاکہ ہے، ایک ساخت ہے، جو ہمیشہ پائی گئی، ہمیشہ پائی جائے گی۔ اس کے برعکس جو دو معاملہ دوسروں کا ہے، ان کی صورت یہ ہے ان کی طبیعت کے اوپر ان کی عدم توجہی کی وجہ سے ایک خول سا آ جاتا ہے، غور و فکر کا مادہ ہی نہیں، سوچ بچار کی طبیعت کے اندر کوئی اس کی عادت ہی نہیں، اس کی طرف جو ہے کوئی میلان ہی نہیں، وہ تو لگے ہوئے کھیل کود میں، وہ لگے ہوئے ہیں سیر و شکار میں، یہ خاص طور پر لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، حضرت عمر کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، اور اس میں کوئی ان کی توہین کی بات نہیں ہے۔ ایمان لانے سے پہلے ان کی شخصیت کیا تھی؟ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ پہلوان قسم کے لوگ، شجاع تھے، بہادر تھے، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ آج اس سے لڑائی ہے، کل اس سے مڑ بھڑ گئے ہیں، چلتے ہوئے کسی کو کندھا مار دینا، وہ جو طبیعت کے اندر قوائے عملیہ کا جو جوش تھا وہ ظاہر ہوتا رہتا تھا، غور و فکر کا مادہ ہی نہیں، عدم توجہ ہی نے ایک خول چڑھا دیا ہے اوپر، اور وہ خول اتنا دبیز ہے کہ 6 سال ہو گئے محمد الرسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے اور ان کا وہ خول پھٹ نہیں رہا، ان کا وہ خول موٹے سے موٹا ہوتا جا رہا ہے، تعصب اور عصبیت اس کے اندر اور اس کی گہرائی اور اس کی موٹائی میں اضافہ کر رہی ہے، یہاں تک کیفیت ہو گئی ہے کہ بالآخر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ قریش ششو پنج میں رہے، میں جا کر قصہ چکا دوں گا، میں جاؤں گا اور محمد کو قتل کر کے واپس آؤں گا۔ یہ کلکل ہو رہی ہے مکے کے ایک ایک گھر کے اندر، دشمنیوں نے جنم لے لیا ہے، بیٹے باپوں سے کٹ گئے، بھائی بھائی سے جدا ہو گئے، بیویاں شوہروں سے علیحدہ ہو رہی ہیں، ہم کب تک برداشت کریں گے؟ یہ قریش کے اندر جب ان کا ہوتا تھا دار الندوہ، وہ یہ سوچ کر رہ جاتے تھے کہ ابو طالب کی وجہ سے بنو ہاشم کی پشت پناہی اور حمایت محمد کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے کوئی اقدام کیا تو قریش میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، یہ ان فائٹنگ جو ہے قریش کی، یہ ہماری کمر توڑ دے گی۔ یہ تھی وہ مسئلہ جس کی وجہ سے قریش بحثیت مجموعی حضور کے خلاف کوئی فیصلہ کن اقدام نہیں کر رہے تھے۔ عمر فاروق، عمر ابن الخطاب کہنا چاہیے، ابھی جس دور کا ذکر کر رہا ہوں، فاروق اور فاروق اعظم تو وہ بعد میں بنیں گے، اس کی طبیعت کچھ اور ہے، وہ فیصلہ کر کے گھر سے نکل آیا ہے کہ آج تو میں کام تمام کر کے واپس آؤں گا۔ ایک طرف اس کو ذہن میں رکھیے، یہ میں نے اسی لیے کھیل کود اور یہ پہلوانی کی الفاظ استعمال کیے ہیں، توہین کے لیے نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے، افتاد تباہ کیا تھی، آپ کو اپنے معاشرے میں مل جائیں گے ایسے لوگ ہیں، ان کے اندر ایک بڑا قیمتی انسان مزمر ہوتا ہے، اگر ان کی توجہ نیکی کی طرف ہو جائے تو بہت سے نیکوکاروں کو چھوڑ کر نکل جائیں گے، ان میں جرتیں ہوتی ہیں، ان میں ہمتیں ہوتی ہیں، وہ دشمن کو للکار سکتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، ان کے اندر حمیت ہوتی ہے، صرف فرق یہ ہے جب تک حق سے آشنا نہیں ہوتے وہ حمیت جاہلی ہوتی ہے، وہ قبائلی حمیت ہوتی ہے، وہ خاندانی حمیت ہوتی ہے، یہی لوگ اگر حق سے آشنا ہو جائیں، اگر ان کے دلوں میں حق کا بیج پڑ جائے، پھر ان کی حمیت و غیرت حق کے لیے ہوگی، بنیادی مادہ تو وہی ہے، صرف اس کا استعمال دوسری جگہ ہو جائے گا۔ ابھی تک عمر کی شخصیت پر خول چڑھا ہوا ہے، ابھی وہ غور ہی نہیں کر رہا، محمد کی دعوت پر غور ہی نہیں کی، سوچا ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، دلیل کیا ہے، ہم جہاں کھڑے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے، سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہماری روایات ہیں، ہماری قبائلی رسومات ہیں، اس کو ہم ترک نہیں کر سکتے۔ لیکن شاید حضرت عمر کے مزاج سے ہی بات سمجھ میں نہ آئے، حضرت حمزہ کے بارے میں غور کیجئے، 6 برس بیت گئے، ان کے کان پر بھی جو نہیں رینگی، ان کا مشغلہ تھا سیر و شکار، نکل گئے ہیں، ہفتوں باہر صحرا کے اندر گھوم رہے ہیں، شکار ہو رہا ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک اشارہ کر دوں، حضرت حمزہ کی شخصیت میں مجھے عکس نظر آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت کا، یہی نقشہ ان کا تھا، سیر و شکار ہے، جا رہے ہیں، کئی کئی دن کے بعد آ رہے ہیں، 2 واقعات آتے حضرت ابراہیم کے کہ ان کے گھر پر گئے تھے، کہاں سے چل کر کہاں گئے، ذرا سوچئے، کہاں فلسطین اور کہاں مکہ مکرمہ، بوڑھا باپ بیٹے سے ملنے کے لیے وہاں آیا، دونوں مرتبہ ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے کہ بیٹا حضرت اسماعیل کہیں شکار کے لیے دور نکلے ہوئے۔ تو جو نقشہ حضرت اسماعیل کا آتا ہے وہی حضرت حمزہ کا تھا، کمان کندھے پر ڈالی، تلوار نیام میں ہے، گھوڑے پر بیٹھے اور نکل گئے، انہیں توجہ ہی نہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بھتیجا، نہایت عزیز ہے، نہایت محبوب ہے، لیکن ان کی بات پر غور نہیں کر رہے، غور کرے انسان تو یا رد کرے گا یا قبول کرے گا، دو ہی باتیں ہوگی، اب غور ہی نہیں کر رہا تو نہ رد ہے نہ قبول ہے. اب یہ بات سمجھ لیجئے، ان لوگوں کی شخصیتوں پر جو خول چڑھ گیا ہوتا ہے، یہ خول پھٹتا ہے کسی جذباتی تحریک سے، غور و فکر سے نہیں، جذبات سے. حضرت حمزہ کا ایمان لانے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اسی طرح شکار سے واپس آئے تھے. اس روز ابو جہل نے بہت گستاخی کی تھی حضور کے ساتھ، صوبیہ جو لونڈی تھی حضرت حمزہ کی، اور یہ وہ لونڈی ہیں جن کا دودھ حضور نے بھی پیا ہے اور حضرت حمزہ نے بھی پیا ہے، اس نے کہا بوڑھی ہوں گی، اس نے وہی روک لیا گھر سے باہر حضرت حمزہ کو کہ حمزہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ بہت گستاخی کی ہے، بہت برا سلوک کیا ہے ابو جہل نے. وہ حمیت اب بیدار ہوئی، وہ خفتہ محبت محمد الرسول اللہ کی وہ جوش میں آئی، گھر میں داخل نہیں، وہ سیدھے گئے وہاں جہاں وہ پرا جمائے بیٹھا ہوا تھا ابو جہل، اس کی بڑی محفل ہوتی تھی، بڑا چودھری تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ مکے میں سب سے بڑی چوپال میری ہے. وہاں جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا ان سیشن اپنے ایک پورے شان و شوکت کے ساتھ، جاتے ہی اس کے سر کے اوپر کمان ماری، تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا، خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا. اور اسی لمحے کچھ خیال آیا اور فوراً وہی کہہ دیا، اچھا اگر کوئی اور بات ہے تو لو میں اس پر ایمان لایا، آؤ میدان میں مقابلہ کر لو اگر مقابلہ کرنا ہے. یہ ایک جذباتی تحریک ہے، وہ خول پھٹ گیا، اندر تو سب کچھ موجود تھا، اندر تو وہ قوت کردار، قوت کار، قوت عمل، شجاعت، بہادری، یہ سب کچھ موجود تھا، اندر تو وہ لاوا کھول رہا تھا، صرف اوپر کے خول کے پھٹنے کی بات تھی. آنے واحد میں اب حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی بن گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شوکت اور قوت عطا فرما دی. یہی معاملہ حضرت عمر کا ہے، عمر تو نکلے تھے محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے، شمشیر برہنہ ہاتھ میں ہے، اور جلال عمر کا آپ اندازہ کر لیجئے، وہ جلال جو بعد میں ظاہر ہوا حق کے لیے، وہ جلال پہلے باطل کے لیے موجود تھا، جلال تو وہی ہے. بڑی حکیمانہ حدیث ہے حضور کی، الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، انسانوں کی مثال معدنیات کسی ہے، جو سونے کی دھات ہے وہ سونا ہی ہے، ضرور اس کے اندر کچھ ریت مٹی ملی ہوئی ہے، کوئی امپیورٹیز ہے، آپ صاف کریں گے سونا بن جائے گا. لوہے کی دھات لوہا ہی ہے، کتنا ہی صاف کر لیں وہ سونا تو نہیں بنے گا، رہے گا لوہے کا لوہا. تو انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج دے کر پیدا کیا ہے، جس طرح معدنیات کا معاملہ ہے ایسے ہی انسانوں کا معاملہ ہے. تو جو جاہلیت میں تم میں سب سے اچھے تھے وہی اسلام میں سب سے اچھے ہوئے، اس لیے کہ کیریکٹر کی سٹرینتھ جو ہے وہ درکار ہے، وہ اگر وہاں تھی تو باطل کے لیے استعمال ہو رہی تھی، یہاں آ جائے گی تو وہی تلوار اب حق کے لیے استعمال ہوگی. وہی خالد ابن ولید جو 70 صحابہ کی شہادت کے ذمہ دار بن گئے احد میں، وہی خالد ابن ولید ہیں جو سیف من سیوف اللہ بن گئے ہیں، وہی تلوار ہے جو حق کی حمایت میں چمکی ہے. بنیادی جو کریکٹر ہے، کریکٹر کا سٹرکچر ہے، وہ بدلتا نہیں. حضرت عمر اس جلال کے ساتھ آ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، وقت ختم ہو چکا ہے، میں صرف چند منٹ اور لوں گا، یہ واقعہ ختم کروں گا، یہ مضمون انشاءاللہ چلے گا ابھی تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعے میں، لیکن یہ واقعہ ختم کر لوں. حضرت حذیفہ مل گئے راستے میں، کون ہے حذیفہ نوٹ کر لیجئے، جو رئیس قریش ہے، عتبہ ابن ربیعہ ان کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، ہند کے بھائی ہیں، ابو سفیان کے برادر نسبتی ہیں. حذیفہ ایمان لا چکے تھے، حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا. انہوں نے جو جلال دیکھا عمر کا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں، فوراً کہا بس میں قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں، یہ کلکل جو ہے اب میں اس کو ختم کر کے رہوں گا، دیکھا جائے گا جو ہوگا. اور وہ شخص اتنا حکیم انسان، اس نے محسوس کر لیا طوفان کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے، طوفان کا رخ موڑ دینا ممکن ہے. رخ موڑا عمر فاروق کا، تمہاری تو بہن اور تمہارے بہنوئی ایمان لا چکے، پہلے ان کی تو خبر لو. جو حال ہوا ہوگا عمر کا آپ اس کا اندازہ کر لیجئے، آگ بگولا ہو کر وہیں سے پلٹا عمر ابن الخطاب، پہنچ گیا اپنی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب جو زوجہ ہے سعید ابن زید کی، وہ زید جن کا ذکر کر چکا ہوں، اور وہ روح سعید روح جس نے زید کے دامن میں پرورش پائی تھی وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، چوٹی کے 10 صحابہ میں سے ہیں، وہ ایمان لانے والوں میں سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اگر زید زندہ رہتے وہ بھی صدیق ہوتے، اور یہ بھی صدیق ہے، صدیق ابن صدیق، وہ ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہوئے تھے گھر پر قرآن پڑھانے کے لیے، یہ بات بھی اب میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن آئندہ کے لیے رکھ رہا ہوں، اس سے بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر جو مثبر ہے۔ بہرحال اس وقت واقعہ مکمل کر دوں کہ وہاں اندر چونکہ قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، ان کا جلال اور بڑا، دروازے پر جو مکے مارے ہیں وہ سب جو ہے خوف سے عمر آ گیا، لہذا فوراً وہ جو بھی صفحات تھے انہیں کہیں چھپایا گیا، حضرت خباب کو کہیں پر چھپایا گیا، پھر دروازہ کھولا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، مارنا شروع کیا حضرت سعید کو عمر نے، مار مار کر لہو لہان کر دیا، بہن درمیان میں آ گئی، بہن کو مارا، وہ لہو لہان ہو گئی۔ لیکن اب اس بہن کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے، غور سے سنیے گا، یہ جملہ ہے جس نے عمر کی تقدیر بدلی ہے، وہ عظیمت کا کوہ گراں جو ان کے اندر مضمر تھا صنف نازک کے اندر۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب زوجہ سعید ابن زید، وہ فرماتی ہیں عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین سے پھرنے والے نہیں، جو حق ہم پر منکشف ہو گیا ہے اب ہم اسے چھوڑنے والے نہیں۔ ایک دم بھونچکا رہ گئے عمر، وہ کون سی چیز ہے جس نے اس صنف نازک میں یہ قوت بھر دی جو جان دینے کے لیے تیار ہے؟ بس یہی عمر موم ہو کر رہ گیا، وہ فولاد، وہ موم ہوا ہے۔ یہی وجہ علامہ اقبال نے کہا، کاش ہماری آج کل کی بیگمات اور خواتین اور ہماری نوجوان لڑکیاں جو ہیں اس شعر کو یاد کریں۔ اقبال کا نام لینا اور بیچ کر کھا لینا آسان ہے، اقبال کے پیغام پر کان دھرنا بہت مشکل ہے۔ مسلمان خاتون سے اور نوجوان خاتون سے مخاطب ہو کر اقبال نے کہا ہے، تمی دانی کے سوگے کے راتے تو دگرگوں کرد تقدیر عمر را، عمر کی تقدیر کو بدلنے والی فاطمہ بنت خطاب ہے حضرت عمر کی ہمشیرہ۔ وہی نرم پڑے ہیں کہ اچھا ذرا دکھاؤ تو صحیح تم پڑھ کیا رہے تھے، اب ذرا بہن کی عظیمت دیکھیے کہ عمر تم نجس ہو، تم مشرک ہو، تم پہلے غسل کرو پھر تم انہیں ہاتھ لگا سکتے ہو۔ تیار ہے عمر، موم تو ہو چکا ہے، فتح تو ہو چکا ہے، مفتو ہو چکا ہے، اب وہ غسل کرتے ہیں، پھر سورہ طہٰ پڑھتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ اور اب وہی تلوار، وہاں غلاموں کا انداز یہ ہوتا تھا، تلوار نیام میں اور گردن میں لٹکی ہوئی، اس شان سے وہ شمشیر برہنہ کو نیام میں ڈال کر اپنی گردن سے لٹکا کر حاضر ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ کی خدمت میں۔ میرے آج کے موضوع سے متعلق بات صرف ایک تھی، یہ دونوں جو ہیں شخصیتیں جو بڑی پیرلل شخصیتیں ایک ہی وقت میں ایمان لا رہی ہیں، یہی ہیں وہ دو شخصیتیں جن سے مسلمانوں کو حوصلہ ہوا ہے، جن سے پھر علل اعلان جا کر عین حرم میں جا کر پھر کلمہ شہادت کا نعرہ لگایا گیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں لوگوں نے جا کر، دبدبا شروع ہوا، وہ جو قسم پرسی کا عالم تھا وہ ختم ہوا، وہ جو دبے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے وہ دور ختم ہو رہا ان دو حضرات کے ایمان سے، عمر فاروق اور اسد اللہ سید الشہداء حضرت حمزہ۔ ان دونوں کی شخصیتوں کے اندر بڑی مشابہت ہے، دونوں ایک ہی سال میں ایمان لائے، دونوں کا ایمان اصلاً ایک جذباتی لمحہ، ایک جذباتی کیفیت جس سے کہ وہ شخصیت کے اوپر کا خول پھٹ گیا، اندر سے وہ جو کچھ تھی قوت عمل وہ برآمد ہو گئی، یہ ہے مرتبہ شہادت۔ یہ حضرات ہیں مزاجن شہداء، اور وہ حضرات ابو بکر صدیق اور خدیجہ الکبریٰ، وہ صدیق اکبر وہ صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کے ساتھ دو اور مثالیں میں نے پیش کر دیں۔ حضرت ورقہ ابن نوفل کا نام بھی صحابہ میں شامل نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے کیوں، حالانکہ حضور کی نبوت کی تو تصدیق کی ہے، لیکن اس وقت تک حضور کو تبلیغ کا حکم نہیں ملا تھا، وہ جب آیات نازل ہوئی ہیں سورہ مدثر کی تب آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا ہے، اس کے بعد جو ایمان لائے ہیں وہ اصل میں سمجھے گئے ہیں صحابہ کرام، اور حضرت ورقہ کا ان سے پہلے ہی انتقال ہو چکا، ان آیات کے نزول سے پہلے ہی، لہذا صحابہ کی فہرست میں آپ کو نام نہیں ملے گا، لیکن ظاہر بات ہے انہوں نے تصدیق کی تھی۔ کہ وہی ناموس ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور ان کے علم میں تو یہ بھی تھا سابقہ کتابوں کے کتب سماویہ کے علم کی بنیاد پر کہ ایک وقت آئے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ ابھی اس موضوع کے کچھ گوشے اور بھی ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعے میں بیان کروں گا۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔